أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. دونوں جگہ بات ہونے سے تھوڑا کنفیوزنگ چل رہی ہے کہاں تک چھوڑا تھا گزشتہ. آیت تو یہی ہے, سلسلہ کہاں تک ہوا تھا ذہن میں نہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک رسم کی اور ایک غلط رواج کی اصلاح فرما رہے ہیں جو زمانے جاہلیت میں پڑا ہوا تھا کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا کہتے تھے, اور جس طریقے سے حقیقی بیٹے کے احکام ہوتے ہیں ویسے ہی منہ بولے بیٹے کے بھی متعلق سمجھتے تھے. کسی کو پال لیے لا کر کے بیٹا بنا لیے تو اس کے بعد میں اس کو گھر میں ویسے ہی جگہ ملتی تھی جیسے حقیقی بیٹے کو ملتی تھی. بڑے ہونے کے بعد بھی کوئی پردے کے احکام وغیرہ اس کے نہیں سمجھے جاتے تھے. زمانے جاہلیت میں پردہ ہی کیا تھا, میراث جس طریقے سے حقیقی بیٹے کو ملتی ہے ایسے ہی لے پالک کو اور منہ بولے بیٹے کو بھی ملتی تھی. بیٹا بن گیا تو مرنے کے بعد میں مرنے والے کی میراث اس کو دی جاتی تھی, جبکہ اسلامی حکام ایسے نہیں ہیں. اسلامی حکام یہ ہیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, اور وہ بڑا ہو جائے اور گھر کی عورتیں اگر رشتہ دار نہیں ہیں تو پردہ بھی ہوتا ہے. مرنے کے بعد میں وہ مر جائے تو گھر والوں کو میراث نہیں ملتی, گھر والے اگر مر جائیں تو اس کو میراث نہیں ملتی. یہ مسائل ہیں. اور حقیقی بیٹا منہ بولا بیٹا اگر مر جاتا ہے, اس کی بیوی موجود ہے, تو جس نے پالا ہے اس کو وہ اس کی بیوی سے نکاح بھی کر سکتا ہے اسلام میں. یعنی جو باپ ہے فرضی باپ وہ بہو سے نکاح کر سکتا ہے جو حقیقی بہو نہیں ہوتی ہے. تو اس رسم کو, اس رواج کو اللہ تبارک و تعالی کو ختم کرنا مقصود تھا. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے, اس نکاح میں آپ تاخیر فرما رہے تھے, تردد میں تھے کہ اگر میں زینب سے نکاح کر لوں جو کہ زید کی بیوی ہیں, زید انہیں طلاق دے دیں گے, پھر اس کے بعد میں زینب سے میں نکاح کر لوں گا, تو لوگوں کا تانے پہلے سے مشہور تھے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ حق کے معاملے میں ہی تانے دیا کرتے تھے, تو یہ چیز تو ایسی تھی ان کے نزدیک جو ایک حلہ بن سکتی تھی, ان کے پاس میں ایک مدعا بن سکتی تھی جس کو لے کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کیچڑ اچھال سکتے تھے. اب تک تو کوئی چیز ان کو ملی نہیں تھی ایسی جس سے اخلاق پر بات آئے, لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے اخلاق پر بات آ سکتی تھی کہ بہو سے نکاح کر لیا, بہو سے نکاح کر لیا. تو آپ اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے اس سلسلے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ وَتَخْشَ النَّاس, آپ اس معاملے میں لوگوں سے ڈر رہے ہیں, واللہ حق ان تخشا، حالانکہ آپ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈریں، یعنی آپ یہ ایک فطری خوف والی بات ہے، انسانی جذبے میں جو خوف پایا جاتا ہے وہ خوف کی بات ہے، دینی اور شرعی احکام کے اندر خوف والا معاملہ نہیں ہے یہ. آگے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے ان معاملات کے اندر جن معاملات کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تو اب نبی کو کسی قسم کا حرج نہیں ہونا چاہیے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں جو طے کر دیا وہ اس کو کر گزرتے تھے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں بھی اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ زینب سے نکاح کریں تو آپ کر گزریے، نہ یہ اندیشہ کیجئے کہ لوگ کیا بولیں گے، اور نہ یہ اندیشہ کیجئے کہ اتنے زیادہ نکاح میں کیوں کرتا رہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فکر ہوتی تھی، نکاح جیسے جیسے بڑھتے جا رہے تھے آپ کو فکر ہو رہی تھی کہ لوگ کیا بولیں گے میرے نکاح بڑھے تھے، لیکن آپ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا بھی نکاح اور نہ اپنی ذات کا نکاح بغیر وحی کے کیا ہی نہیں. جو بھی آپ نے نکاح فرمائے ہیں وحی کے بعد ہی فرمائے ہیں، آپ نے اپنی ذات سے کسی کا نکاح نہیں کیا ہے. تو یہ بھی اندیشہ مت کیجئے کہ نکاح زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ تانے دیں گے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 300 بیویاں تھیں، تو اس بارے میں کیا لوگ کہیں گے؟ اس میں تو کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، تو اس میں لوگ تانے دیتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد شہوت رانی بھی نہیں تھا. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ جچا تلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اندازے سے حکم نہیں دے دے، ہر حکم اللہ کا حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر کے، یعنی جو تدبیر کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان سے بڑا مدبر کون ہو سکتا ہے. تو جو معاملہ اللہ کا ہو گیا اس کو آپ کر گزریے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو پیغمبران نظام گزرے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچا دیتے ہیں بندوں کو اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. پیغمبر اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں، منصب رسالت کو ادا کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے. نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پیغمبر منصب رسالت کو پہنچانے میں ڈر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بات اس طریقے کی تھی، بشری اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ اگر میں نکاح کر لوں گا زینب سے تو مجھے تانا دیں گے، اس وجہ سے جتنا ہو سکے تاخیر کرتے رہو اس معاملے میں. لیکن آپ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ نہیں، یہ فریضے کی بات ہے کہ رسم کو توڑا جا رہا ہے آپ کے عمل کے ذریعے سے، تو پھر آپ اس کے بعد فوراً نکاح کر لیے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، پیغمبران نظام کسی سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہیں، یعنی لوگ کیا کہیں گے اس کی کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حساب اللہ کے پاس میں ہونے والا ہے کہ کس نے کس نیت سے کیا کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں اس کو. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، محمد تم میں سے مردوں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. دو باتیں اس میں اس آیت کریمہ میں فرمائی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ کھلے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ اب نہیں ہیں. حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندان نظام کے نام ہیں، اور پھر ماریا قبطیہ کے بطن سے، حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم بھی ہوئے. تو یہ چار صاحبزادے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، چاروں بھی بچپن ہی میں انتقال فرما گئے، وہ مرد بنے ہی نہیں. مطلب یہ کہ بچپنے میں ہی مرد کیسے کہلا جائے گا؟ اس وجہ سے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہیں، بچوں کے باپ تھے، بچے انتقال بھی کر گئے ہیں. تو ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ جب کسی کے باپ نہیں ہیں تو اگر وہ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں تو وہ بہو ان کی بننے والی ہے ہی نہیں. جب وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، اگر کسی عورت سے وہ نکاح کر رہے ہیں، جیسے حضرت زینب سے نکاح کیا آپ نے، تو لوگ یہ کہتے تھے شروع میں زید بن محمد زید بن محمد، حضرت زید کے بارے میں یہ مشہور تھا، پھر بعد میں کہہ دیا گیا کہ نہیں محمد کا نام ہٹاؤ، زید بن حارثہ ان کو کہنے لگو، تو زید بن حارثہ پھر کہا جانے لگا ان کو. تو حضرت زید کی جو نسبت جڑ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اس کو بھی ختم کیا گیا ہے. دوسرے یہ بتا دیا گیا ہے کہ زید کے بارے میں یہ خیال مت رکھو کہ وہ محمد کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے نہیں ہیں، محمد ان کے باپ نہیں ہیں، حقیقی ابوت کا رشتہ ان کے ساتھ میں نہیں ہے باپ ہونے کا. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. ابوت کا رشتہ حقیقی اعتبار سے نہیں ہے، ابوت کا رشتہ روحانی اعتبار سے ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، لہذا ہر فرد امت کے وہ روحانی باپ ہیں. حقیقی باپ تو نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہیں رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے. وخاتم النبیین، وخاتم النبیین اور نبیوں کے سب سے خاتم آخر ہیں. تو گویا تین باتیں اس میں، اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ حقیقی باپ کسی مرد کے نہیں ہیں، بچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوئے ہیں اور وہ بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ ہیں اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، لہذا اکرام، احترام، عظمت، عقیدت، اطاعت وغیرہ ان کی پوری ہونی چاہیے. اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد بھی کسی نبی کا سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کی نسل اس وجہ سے نہیں چلی ہے، خدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کا جو انتقال ہوا یا آپ کے بیٹوں کا قاسم وغیرہ کا انتقال ہوا، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بناتا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بلا لیا. یہ بھی حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد کے بڑے نہ ہونے کا اور آگے نہ بڑھنے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ اللہ نے چاہا کہ اگر بات ایسی ہے کہ آپ ہر اعتبار سے افضل ہیں، اگر آپ کی اولاد ہو اور وہ نبی نہ بنے تو پھر آپ کی افضلیت میں فرق آ سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مذکر اولاد کو ہی ختم فرما دیا، پہلے ہی بلا لیا، بچپن ہی انتقال ہو گیا ان کا. خاتم النبیین، خاتم کے ایک معنی مہر کے آتے ہیں اور اس کو خاتم بھی پڑھا گیا ہے، خاتم النبیین. خاتم کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں، تو نبیوں میں سب سے آخر ہیں آپ، نبیوں میں سب سے آخر ہیں ایک معنی یہ بھی بنتے ہیں اس کے، اور آپ نبیوں کی مہر ہیں. دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، چاہے آپ مہر بولیں چاہے آپ آخر بولیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں. ایک تو عام مفہوم اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہر شخص عقیدے کے اعتبار سے، قطعی اعتبار سے یہ عقیدہ رکھتا ہے، یقینی اعتبار سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی سب نبیوں کے بعد آپ آئے ہیں. یہ بات تو قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھایا ہے اس کو. ایک شخص نے ایک بڑا حسین و جمیل محل بنایا اور ایک بڑی جگہ خالی رکھ دی اینٹ کے لیے، تب دیکھنے والے اس محل کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا اچھا محل ہے یہ، کاش اس کے اندر یہ اینٹ لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر نبوت کو، نبوت کے محل کو مجھ کو لگا کر کے مکمل فرما دیا ہے، اب وہ اینٹ ہو گئی ہے، لگ گئی ہے، تو اب میرے بعد میں کوئی نبی آنے والا ہی ہے نہیں. تو مثال سے آپ نے سمجھا دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں زمانے کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے. اور اس آیت کے تحت ہمارے اکابرین عظام دو باتیں اور بھی فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمانے کے اعتبار سے بھی نبی ہیں، مرتبے کے اعتبار سے بھی نبی، خاتم النبیین ہیں آپ. جیسے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی نبی نہیں ہے، آپ سے کمال کے اعتبار سے کوئی نبی افضل نہیں ہے، آپ اکمل ہیں، آپ افضل ہیں سارے نبیوں میں. اور یہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا فیض سارے نبیوں کو دیا گیا ہے، یا یہ بھی کہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے طفیل میں دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا ہے. یہ ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، اور تحذیر الناس وغیرہ کے حوالے سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیچڑ جو اچھالا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں کمزور ہے، وہ لوگ ذلی نبی ہونے کے بروزی نبی ہونے کے قائل ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. ہمارا عقیدہ علماء امت نے صاف طور پر ظاہر کر دیا ہے. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی کہتے ہیں، رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آخری نبی کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا فیضان کہتے ہیں. اس سے بڑی دار اور کیا بات ہو سکتی ہے ختم نبوت کے متعلق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کے مدعی پیدا ہو گئے تھے، طلحہ صدی، اسود انسی اور ایک خاتون تھی، وہ بھی نبوت کی مدعیہ ہو گئی. عجیب عجیب واقعات پیش آئے پھر ان کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے ہی دنیا سے وصال ہوا تو ایک تو پہلے سے تیار ہوا ہوا تھا، دوسری آپ کے وصال کے فوراً بعد جو ہے ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی، میں بھی نبی ہوں. تو کھڑے ہونے والوں میں طے ہو گیا آپس میں کہ میں بھی نبی، تو بھی نبی، تو بھی دعویٰ کر رہا ہے، میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں. اختلاف کے بجائے آدھی نبوت تمہارے ہی سے، آدھی تمہاری نبوت چلے گی، آدھی ہماری نبوت چلے گی، یہ سارے آپس میں تقسیم بھی ہو رہے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ معاملہ بہت نازک ہے، اور ابھی خلافت کے بالکل چند ہی دن ہوئے تھے ان کی خلافت طے ہو کر کے. تو صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے اس معاملے میں، قتال کے لیے جایا جائے یا نہیں، رک جایا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کو تیار کر دیا تھا پہلے سے کہ جانا ہے، جو مدعی نبوت ہے، نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں لڑائی کرنا ہے، دفاع کرنا ہے، اس کا ختم کرنا ہے اس کے زور کو. تو یہ آپ، لیکن حضرت اسامہ کا لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، آپ کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے، اپنے دیگر ساتھیوں سے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ جو آپ نے چاہیے لشکر مقرر کیا تھا اس کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو بہت سارے صحابہ اکرام کہنے لگے امیر المومنین ابھی رکھیے معاملے کو، ابھی تاخیر میں رکھیے اس کو، جو ہے ابھی آگے مت بڑھائیے، ابھی طے ہونا ہے بہت سارے امور، آپ اس معاملے میں جلدی مت کیجیے. حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ ایون قص الدین وانا حی، دینی معاملے میں کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے جبکہ میں زندہ ہوں، میرے زندہ ہوتے ہوئے یہ حالات پیدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. جوش میں آگے تھے حضرت عمر آگے بڑھے اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ رسولک صبر سے کام لیجیے، جلدی مت کیجیے. حضرت ابوبکر غصے میں آگے کہنے لگے اجبارن فی الجاہلیہ و خوارن فی الاسلام، کہ زمانے جاہلیت میں تو بڑی جباریت دکھاتے تھے، زمانے اسلام میں آنے کے بعد بڑے نرم پڑ گئے ہو. یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی ہو سکتی ہو، ختم نبوت کا معاملہ ہے. لہذا کہا کہ نہیں، اسامہ کا لشکر جانا چاہیے. فوراً حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا گیا، اگرچہ کہ لشکر تھوڑا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد بہت سارے انتشارات وجود میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انتشار ہو جانے دو، کچھ بھی ہو جانے دو، معاملہ جو ہے ختم نبوت کا ہے، اس معاملے کو جلدی سے حل کر لینا چاہیے. چنانچہ پھر لڑائیاں ہوئی اور اس کے ذریعے سے اس کا بھی خاتمہ ہوا وغیرہ وغیرہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مدعی نبوت پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں. اور آج کل اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ختم نبوت کا، وہ مرزا قادیانی کا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی. ہندوستان کے اندر قادیان نام کی ایک جگہ ہے، وہاں فرقہ وجود میں آیا اور اس نے اس ختم نبوت کے متعلق عجیب تاریخ ہے اس کی بھی، وہ بندہ کیا تھا سمجھ نہیں سکتے اس کی کتابوں کے ذریعے سے، آدمی تھا یا عورت تھا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. وہ بعض دفعہ بولتا ہے کہ مجھے حیض بھی آتا ہے، آپ بولیں کیا اس کو؟ اس کی کتابوں کے ذریعے سے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا تھا اصل میں. وہ بھی کبھی کہتا ہے میں عورت کے مجھے احساسات ہوتے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ میں مرد ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میرے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ڈالی گئی، کبھی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں جو آپ آخر میں آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. تو اس کے دعوے، اس کے ایک دعویٰ دوسرے دعوے کی تردید کرتا ہے اس کی ہزاروں. بات تو ایک ہی ہے کہ وہ جھوٹا نبی مکمل طریقے سے، اور خود اس کی کتابیں، اس کے اقوال، اس کا لٹریچر، اس کی ہر چیز جو ہے اس کے ایک دوسرے قول کی تضاد ٹکر میں آتی ہے. ایک بات یہ بولتا ہے، دوسری بات وہ بولتا ہے. دوسرے ہے کہ اس نے یہ کوشش کی ہے امت کو بھٹکانے کے لیے کہ اگر یہ بولتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں تو کوئی مانے گا نہیں، یا میں ایک نبی ہوں تو وہ بھی کوئی ماننے والا نہیں تھا. تو اس نے پینترا بدلا اور کہا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو محمد عبداللہ کے بطن میں ڈالا ان کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آئے، جو روح حقیقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں تبدیل ہو گئی. یہ گھڑا معاملہ. اس کے بعد کہنے لگا کہ جس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح محمد رسول اللہ میں گئی، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح میرے اندر آ گئی. اب جو لوگ عام سادہ سے ذہن کے ہوتے ہیں یا زیادہ علم والے نہیں ہوتے ہیں، وہ اس کو ماننے لگے کہ واقعتاً اس کے اندر روح آئی ہے تو وجود بھی اسی طرح کا ہوگا، وہ روحانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر ہے، اس کی باتوں کو مانو، اس کی اطاعت کرو. تو وہاں سے لوگوں کو اس نے گمراہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ وہ مستقل نبی تھے رسول اللہ، محمد رسول اللہ مستقل نبی تھے، اصلی نبی تھے. میں ذلی ہوں، بروزی ہوں، یعنی میں ان کا سایہ ہوں. ذلی کا مطلب میں ان کا سایہ ہوں اور ان کی شکل میں ظاہر ہو کر آیا ہوں. بروزی کا مطلب ظاہر ہونا، تو میں ان کا سایہ ہوں اور اس شکل میں ظاہر ہو کے آیا ہوں. اور کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ جو کرشن گزرے ہیں، چندر پرکاش وغیرہ، ہندوؤں کے جو بڑے بڑے ان کے دیوتا مانے جاتے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، میں ہی کرشن ہوں. یہ بھی اس کے دعوے ہیں. تو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا اور کیا بولنا چاہ رہا تھا، لیکن آج یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ قادیانی کو مانتے ہیں، اس کا نبی بھی مانتے ہیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں، تدبیریں بھی. وہاں پر ان لوگوں نے مکمل ایک کعبہ بھی بنا لیا، اپنا عبادت خانہ بنا لیا، اپنا مرکز بنا لیا وغیرہ وغیرہ. اور اس نے خیر ٹھیک ہے، خود نبی ہونے کا دعویٰ تو کر دیا، پھر یہ بھی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے بعد میں اب یہ ذلیت اور بروزیت نہیں چلے گی. میرے اندر تو یہ روح آ گئی لیکن میری روح اب دوسروں میں جانے والی نہیں ہے، دوسرا کہیں فوراً اسی کی موجودگی میں پیدا نہ ہو جائے. تو یہ قادیانی ہیں، احمدی کہلاتے ہیں اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. برطانیہ میں بھی بہت سارے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بالکل اسلام سے جدا فرقہ ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو قادیانی رہے گا وہ اسلام سے جدا رہے گا، وہ کھلا ہوا کافر ہے. لہذا قادیانی سے اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے تو فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا شوہر فلاں قادیانی ہے، ایسا ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، بعد میں معلوم ہوا. تو اگر کسی غیر مسلم سے نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. گھر میں آ کے بیٹھ گئے تو طلاق کی بھی ضرورت ہے ہی نہیں وہاں پر. اگر کسی غیر مسلم سے، ہندو سے اگر کسی نے نکاح کر لیا ہے تو کیا نکاح ہوگا؟ طلاق لینے کی، خلا لینے کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ نہیں پڑتی ہے. قادیانی کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اگر کسی قادیانی سے کسی عورت کا نکاح ہو گیا ہے یا کسی آدمی نے کسی قادیانی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو بالکل مقاطع کر لے، ضرورت ہی نہیں ہے نکاح توڑنے وغیرہ کی بھی. ہوا ہی نہیں ہے تو ٹوٹے گا کہاں سے، وجود میں ہی نہیں آتا ہے نکاح. پھر ذلیت اور بروزیت وغیرہ کے تہ میں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن اولاً تو یار اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس میں کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے اندر روح آئی ہے، اس کے اندر ہی کیوں روح آئی ہے؟ صحابہ میں کیا وہ علمی اور عملی چیزیں پائی نہیں جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہوئے؟ صحابہ اکرام میں کیوں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی اور کیوں وہ ذلی بروزی نبی نہیں بنے؟ اسی کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ تو یہ خامخواہ کی گھڑی ہوئی بات ہے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. علماء نے کافی تفصیل سے اس کو سمجھایا ہے. اولاً تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، روحوں کا ایک روح کا دوسرے کے اندر داخل ہو جانا، آواگون اس کو بولتے ہیں، تناسخ اس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر، عقیدہ آواگون. ہندو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی روح جو پرانے جیون میں ہوتی ہے، پرانی زندگی میں ہوتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں، چاہے انسان کے اندر بھی آ سکتی ہے اور جانوروں میں بھی آ جا سکتی ہے. اگر اچھے اوصاف رہے پرانی زندگی کے اندر تو ایک اچھے انسان کی شکل میں آتی ہے، اچھی مخلوق کی شکل میں آتی ہے، اور اگر پرانی زندگی اس کی بری رہی ہے تو پھر جانوروں میں مختلف جیسے جیسے صفات تھے ویسے روح اس کی کتوں وغیرہ کے اندر، خنزیروں وغیرہ کے اندر چلے جاتی ہے. ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اسلام کے اندر اس طرح کے عقیدے کی بھی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی روح کسی میں آ جاتی ہے تو کیا حقیقت میں وہ وہی ہو جاتا ہے جو پرانا تھا؟ حقیقت میں تو نہیں ہوتا ہے نا. قادیانی اگر یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس کے اندر آ گئی، ایک تو وہ توہین کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر مان بھی لیں اس کے اعتبار سے تو کیا وہ رسول اللہ ہو گیا؟ مانیں گے کس اعتبار سے ہم؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی باتیں سلسلے میں کہی ہیں. وہ ختم نبوت کے بڑے خلاف میں کام کرنے والے تھے, تو الفاظ تو خیر ان کے بیانی وہ نہیں ہے ذہن میں, لیکن انہوں نے اس انداز سے سمجھایا ہے کہ غلام احمد قادیانی اصل کے اعتبار سے, علمی اعتبار سے کوئی کسی لیول کا بندہ نہیں تھا. وہ نہ شکل اس کی نبیوں جیسی تھی, کانا بھی تھا, نہ شکل نبیوں جیسی, نہ علم نبیوں جیسا, نہ اخلاق نبیوں جیسے, نہ صفات نبیوں جیسے, نہ کردار نبیوں جیسا. عاشقی معاشقی بھی ہوئے تھے ان کے بڑھاپے کی عمر میں, تو ایسے حالات بھی ان کے ہیں. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مان بھی لوں کہ اس کی شکل بھی بہترین, عمل بھی بہترین, سیرت بھی بہترین, علم بھی اچھا, اور ڈیل ڈال کا بالکل معتدل آدمی, بہترین آدمی ہر اعتبار سے تسلیم بھی کر لوں, اگر ہم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر وہ بھی دعویٰ کرتے نبوت کا اور یہ کہتے کہ میں نبی ہوں, ہم ان کو نہیں ماننے والے تھے تو اس کو کس بنیاد پہ مانیں؟ اگر صدیق اکبر بھی اس کی جگہ ہو کر دعویٰ کرتے تو ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ کون سی گلی میں آئے گا؟ تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو وہ خاتم النبیین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, نبیوں کے خاتم ہیں, اور آپ کی نبوت ختم نبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بتلاتی ہے, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بھی بتایا گیا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھ خصال, چھ خصلتوں سے نوازا جو دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی گئی. ان میں سے آپ نے ایک تو ختم نبوت کو بھی ذکر فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں ان کو شمار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب کی فضیلت عطا فرمائی, میرے اندر رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ دو دو مہینے کی مسافت سے ایک آدمی پر میرا رعب پڑتا ہے, حضور کا رعب پڑتا تھا, اور میرے لیے زمین کو پاک قرار دیا گیا. پہلے زمین سے تیمم نہیں کیا جا سکتا تھا, تو آج زمین پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے, زمین سے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے, مسجد بھی بنایا گیا, طہور بھی بنایا گیا زمین کو, مٹی پر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, جبکہ پہلے شریعتوں میں نہیں تھا. یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے. اور فرمایا گیا کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کی, مال غنیمت کو حلال کیا گیا. پہلے جو ہے مال غنیمت کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا, اللہ کی طرف سے اگر وہ غنیمت قبول ہوتی آگ آ کر جلا دی جاتی, اور اگر وہ قبول نہیں ہو تو ویسی رکھتی, پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے, کسی اور جگہ طریقے سے چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ مقام دیا گیا کہ آپ جو مال غنیمت حاصل کریں گے کفار سے یا یہ کہ موقع قتال وغیرہ کے موقع پر, تو وہ مال غنیمت آپ کی امت میں تقسیم ہوگا, مجاہدین میں تقسیم ہوگا. یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے قبیلوں کے لیے, ملک کے لیے, علاقے کے لیے, لیکن میں ساری کافت للناس, ساری مخلوق کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. اور ختم نبوت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ سارے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ خصال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صفات گنائے ہیں اور فرمایا. اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نبی ہوتے تو فلاں ہوتا, لو کان نبی بعدی نبی لکان عمر, حضرت عمر کا بھی نام آیا ہے. بعض روایتوں کے اندر حضرت علی کا تذکرہ آیا ہے. بالفرض کی بات ہے, اگر بالفرض ہوتے عمر ہوتے, اگر بالفرض ہوتے علی ہوتے, اگر بالفرض ہوتے میرا بیٹا ہوتا, آپ نے فرمایا, لیکن بالفرض کی بات ہے, ہونا نہیں ہے تو ہوں گے بھی نہیں ہے. اگر ہوتے تو یہی ہونے والے تھے, وہی نہیں ہوئے تو دوسرے کیسے ہوں گے؟ حضرت عمر نبی نہیں ہوئے, حضرت علی نبی نہیں ہوئے, حضرت ابراہیم نبی نہیں ہوئے, تو دوسرے بھی نبی ہوتے ہی نہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے, کس کو نبوت نہیں دینی ہے. نبوت ختم ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر, کمالات نبوت بھی ختم ہو گئے, اب وہ نبوت کے کمالات دوسروں میں بھی نہیں آ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو, ذکرا کثیرا خوب یاد کرو, بہت یاد کرو. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے اندر نماز ایک افضل ترین عبادت ہے, باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز خوب پڑھو. روزہ ایک اہم ترین عبادت ہے, لیکن سومو کثیرہ یہ قرآن پاک میں نہیں آیا ہے. روزے خوب رکھو. حج اہم ترین عبادت ہے. حج کے روز زیادہ یہ بھی ذکر نہیں ہے. زکوٰۃ اہم ترین عبادت ہے, رکن اعظم ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دو خوب کا ذکر نہیں ہے. ذکر کی جب بات آئی ہے تو کہا گیا اذکر اللہ ذکرا کثیرا, خوب ذکر کرو. مفسرین فرماتے ہیں اس میں دو حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ ہر عمل کی جان ہے. ذکر کے ذریعے سے اعمال میں روح پڑتی ہے, روح اسی کے ذریعے سے پڑتی ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دیگر اعمال گویا ٹہنیوں کی مثال ہے. جس طریقے سے ایک درخت ہے, درخت کی درخت اٹھ گیا, ٹہنیاں اس کی وجود میں آ گئی ہیں اور ادھر ادھر شاخیں لگی ہوئی ہیں, تو آپ کے روزے, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا حج, آپ کی نمازیں, آپ کی عبادتیں وغیرہ دیگر ٹہنیوں کی شکل میں ہیں, اور آپ کا ذکر پانی کے درجے میں ہے. پانی رہے گا تو آپ کا درخت بھی تناور رہے گا. پانی ختم ہو جائے گا تو تھوڑے دن کے بعد درخت کے اندر سوکھاپن شروع ہو جائے گا. تو ذکر ہے تو اعمال میں تر و تازگی ہے, ذکر نہیں ہے تو اعمال میں بھی تر و تازگی نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذکر اللہ ذکرن کثیرا, خوب ذکر کرتے رہو تاکہ تم تر و تازہ رہو اعمال کے ذریعے سے. دوسری بات اس وجہ سے خوب ذکر کرنے کا ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے آسان ہے. آسانی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں تو حکم آسانی کا زیادہ دیے ہیں. یہ کر سکتے ہو, تم مسجد میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں, گھر میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں, جاب پر ہو تو بھی کر سکتے ہیں, غیر جاب پر ہو تو بھی کر سکتے ہیں. اور وضو بے وضو کی بھی قید نہیں ہے. وضو کی حالت میں ہو تو بھی ذکر کر سکتے ہیں, بے وضو کی حالت میں ہو تو بھی ذکر کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں, لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آسانی اور سہولت ہے اس کے اندر, تو جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کرو. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اور ذکر کی دو صورتیں ہیں, ایک ذکر ایک سوری ہوتا ہے, ایک حقیقی ہوتا ہے. سورتن ذکر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ ذکر کا اہتمام. سوم کلمہ بڑا اہم ہے. سوم کلمہ جامع ذکر, جامع ذکر ہے. بہت سارے ذکر کو یہ جامع ہے. اس کے اندر سبحان اللہ بھی ہے, الحمدللہ بھی ہے, اللہ اکبر بھی ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر بھی ہے, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی ہے. بہت سارے, یعنی سبھی کلمات اس کے اندر جامع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں, وہ بھی اس کے اندر آ گیا. اللہ بڑے ہیں, وہ بھی اس کے اندر آ گیا. الحمدللہ, اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے, وہ بھی اس کے اندر آ گیا. اور لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ, اس کے اندر وہ بھی آ گیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ہر عمل, ہر آدمی کے ہر ہر چیز, یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے, اسی کو بتانے کے لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی آ گیا. تو یہ سوم کلمے کا کثرت سے ورد کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, اس کا بھی اہتمام کریں. جیسا کہ اگر کوئی صاحب کسی سے وابستہ ہیں تو اپنے شیخ کی تعلیم کے مطابق ذکر کا اہتمام کریں. اگر کسی شیخ سے وابستہ نہیں ہیں تو ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ صبح شام تو اذکار کرنا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو صبح میں بھی اور شام کے وقت میں بھی. تو صبح شام کی تسبیحات کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد بالخصوص ان اذکار وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے, اور علماء نے امت کی آسانی کے لیے فرمایا ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کر لو, یا سبحان اللہ کی ایک سوم کلمے کی ایک تسبیح مکمل کر لو, درود شریف کی ایک تسبیح مکمل کر لو, استغفار کی ایک تسبیح مکمل کر لو. ہر امتی کو روزانہ یہ تو کرنا ہی ہے. استغفار جب رسول کرتے تھے تو تم بھی کرو سو مرتبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں سو مرتبہ ذکر کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. باوجود ہے کہ آپ افضل ہیں اور آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ استغفار فرماتے تھے. تو امت تو بدرجہ اولا اس کی مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار چاہے, اور حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو استغفار کی ایک تسبیح, درود شریف کی ایک تسبیح, اور سوم کلمے کی ایک تسبیح ہر مسلمان کو, جس کا کسی سے وابستہ نہیں ہے شیخ وغیرہ سے, یہ تو ہو نہیں ہے اس کو. جو وابستہ ہے کسی شیخ سے وہ اپنے شیخ کی تربیت میں رہ کر کے جتنا کرنا ہے ان کو بتاتے ہوئے ذکر کرتا رہے. تو بیان یہ کر رہا تھا میں کہ ایک ہوتی ہے ذکر کی قسم, ذکر سوری شکل کے اعتبار سے, سبحان اللہ, الحمدللہ, الفاظ کے اندر ذکر کرنا, اور ایک ہوتا ہے ذکر حقیقی. ذکر حقیقی اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دعوت میں کسی کو نہیں بلایا تو اس کو یہ کہتے ہیں, جس کو نہیں بلایا ہے وہ آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے, ہم سے ناراض ہے کیا, ہم کو یاد نہیں کر رہے. تو یہ بھی ذکر ہے, یعنی حق ادا نہ کرنا یہ ذکر ہے. حق ادا کرنا ذکر ہے, اور حق ادا نہ کرنا ذکر کو چھوڑ دینا ہے. हमको याद नहीं किए, हमारा जिक्र नहीं हुआ, क्या भाई हमको याद नहीं किए अपनी दावत में, इसका मतलब यह कि हमारा हक अदा नहीं किए, हमको राजी नहीं किए, हमको खुश नहीं किए। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मामले में जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का कोई ना कोई आम हुक्म या खास मौके के लिहाज से जो हुक्म होता है वो मलहूज न रहे तो इसका मतलब यह है कि आप गाफिल हैं, अगर वो मलहूज रहे तो इसका मतलब यह है कि आप जाकिर हैं। आपका जिक्र कि कुछ ना कुछ आम मौका हो या खास मौका हो, उस वक्त को, उस तकाजे के वक्त का तकाजा आप जान लें, अल्लाह तबारक तआला इस वक्त में मुझसे क्या चाह रहे हैं। वही हमको जिक्र के जरिए से बताया जाता है कि अल्लाह तबारक तआला इस वक्त में मुझसे जिक्र के जरिए से मुझे क्या चाहा जा रहा है, इस वक्त के अंदर अल्लाह तबारक तआला क्या चाहते हैं। तो यही एक जिक्र की हकीकत है। तो जिक्र की दो सूरतें होती है, जिक्र सुवरी और जिक्र हकीकी, दोनों को मलहूज रखना चाहिए, जबान से भी जिक्र अदा करते रहें और हमेशा अल्लाह के अहकाम का भी ध्यान में तज़किरा होता रहना चाहिए, मुझसे अल्लाह तबारक तआला अब क्या चाह रहे हैं, यह भी जिक्र है। यानी मस्जिद में आ गए तो मस्जिद में क्यों आए हैं आप, अल्लाह को याद करने के लिए आए, मस्जिद से निकल रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, अल्लाह का हुक्म क्या है, इस बात को मलहूज रखना भी जिक्र है। इसी वजह से कहा गया है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को खूब याद करो, यानी हमेशा याद में रखो अल्लाह तबारक तआला को, हकीकी जिक्र अल्लाह तबारक तआला के करते रहो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख्रिजकुम मिन अज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा, वही जात है जो तुम पर रहमत नाजिल करती है और उसके फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं ताकि तुमको जुलुमात से रोशनी की तरफ निकाले, तारीकियों से रोशनी की तरफ निकाले। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन पर रहमत नाजिल करते हैं और फरिश्ते मोमिनीन पर रहमत की दुआएं करते रहते हैं, क्यों, इस वजह से कि मोमिनीन तारीकियों से निकल करके नूर की तरफ आ जाए, उनमें नूरानियत पैदा हो जाए। वकान बिल मोमिनीन रहीम, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन पर बड़े मेहरबान हैं, वो अपनी मेहरबान और रहमत के तकाजे के एतबार से ही मोमिनीन पर रहमत नाजिल करते रहते हैं, लिहाजा तुम ऐसे करीम जात और ऐसी रहीम जात को खूब याद करो। तहियतुहुम यौमा यलकौनहु सलाम, और उनका इस्तकबाल जिस दिन वो अल्लाह तबारक तआला से मुलाकात करेंगे सलामती होगा, यानी जिस दिन अल्लाह तबारक तआला से मुलाकात होगी का मतलब यह है कि जब कब्र से उठेंगे या मौत आएगी तो उस वक्त में अल्लाह तबारक तआला की तरफ से सलामती उनके ऊपर आएगी, या कब्र से उठेंगे तो उन पर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उन पर सलामती आएगी, या कि हशर में जाएंगे तो उन पर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से सलामती, जिस दिन मुलाकात होगी अल्लाह से, तो मुलाकात मौत के वक्त भी होती है, कब्र में भी होती है, या कब्र से उठने के बाद भी होगी, हशर में होगी, आखिरत में जन्नत के बाद में भी होगी, जन्नत के बाद में, यानी जन्नत में पहुंचने के बाद में होगी का मतलब यह होगा कि जब अल्लाह तबारक तआला अपना दीदार फरमाएंगे तो सलामन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बंदों के ऊपर सलामती नाजिल होने वाली है इस कौल के जरिए से। वअअद्द लहुम अजरन करीमा, और मोमिनीन के लिए अल्लाह तबारक तआला ने इज्जत की रोजी और इज्जत का सवाब तैयार कर रखा है कि उनको बहुत सारा अजर मिलेगा और मुअज्जज अंदाज में उनको रखा जाएगा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा व बशिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। जैसा कि सूरह अहज़ाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक और आप अलैहिस्सलाम को जर्रा बराबर भी किसी उम्मत की तरफ से, उम्मती की तरफ से तकलीफ न पहुंचने पाए, इसकी तालीम दी जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम को न तुम्हारे कौल से किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे, न तुम्हारे अमल से किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे, ये बात बहुत सारे अहकाम वगैरह के ज़ेल में आई है और अजवाज मुतहरात का जिक्र भी उसी ज़ेल में आया है, और फिर मुनाफिकीन जो ताना देते थे उसी ज़ेल में है ये बात, मुशरिकीन जो ताने देते थे उसी ज़ेल में है बात कि मुनाफिकीन ताने देने लगे उसकी परवाह मत करो, नबी को ताने देने वाले उनका शेवा ही मुनाफिकों का शेवा, नबी को तकलीफ देना है, ईमान वाले किसी किस्म की तकलीफ रसूल को नहीं देते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है आपके मकाम और मर्तबे को कि ए नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, व मुबशिरन मुबशिर बनाया है, व नज़ीरन नज़ीर बनाया है। शाहिद की तफसीर में मुफसरीन फरमाते हैं कि लुगवी एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से इसके माने आते हैं गवाह के, देखने वाले के, आप अलैहिस्सलाम गवाह हैं, देखने वाले हैं। दूसरा इसका मतलब यह बयान किया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम शाहिद हैं, यानी आप हक की गवाही देने वाले हैं, कौल आपका शाहिद है, अमल आपका शाहिद है, और आप उखरवी एतबार से गवाह हैं, तीन एतबारात से आपको शाहिद कहा गया है। کہ آپ حق کی بات کہنے میں، حق کی گواہی دینے میں نہ کسی کی تفریق کریں گے، نہ کسی قسم سے پیچھے ہٹیں گے، موقع ہے تو آپ ضرور بولیں گے. آپ شاہد ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حلال ہے یہ چیز، حلال ہے یہ، اللہ کی طرف سے حرام ہے بس حرام ہے. دنیا کیا بولے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماحول کیا بول رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو حق کی گواہی دینے والے آپ ہیں. دوسرے، آپ کا عمل شاہد ہے، یعنی جو بات آپ نے فرمائی ہے اسی پر عمل کرنے والے آپ ہیں. دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور آپ اخروی اعتبار سے بھی شاہد ہیں. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں جب جھٹلائے گی تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی گواہ پیش کریں گے کہ تمہارے، یعنی پیغمبران اعظام سے اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کیا تم نے حق کو اپنی امتوں کو پہنچا دیا؟ تو تمام پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے اپنے فریضہ رسالت کو پوری طریقے سے ادا کیا ہے. امتیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ تو ماننے والے تو اللہ کی نظر میں ہوں گے ہی، نہیں ماننے والے کہیں گے کہ ہم کو پہنچا ہے نہیں. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تم نے اپنے فریضہ رسالت کو پہنچایا ہے، اس کا گواہ کون ہے؟ تو پیغمبران نظام کہیں گے کہ ہمارے فریضہ رسالت کو پہنچانے کے شاہد اور گواہ امت محمدیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ تو امت یہ کہے گی کہ ہم کو ہمارے رسول نے خبر دی ہے اس کی، اس سے بڑی گواہی کی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ تو سب گواہوں کے گواہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آپ مجھے آپ کی وحی کے ذریعے سے پتا چلا ہے. آپ کی گواہی، آپ کے سامنے سارے حالات ہیں، وحی کے ذریعے سے، یعنی آپ نے قرآن میں نازل کیا ہے، میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آپ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیا ہے کہ نوح نے پیغمبر اپنی رسالت، فریضہ رسالت کو ادا کیا، ہود نے فریضہ رسالت کو ادا کیا، پیغمبران نظام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. تو امت بھی اسی بنیاد پہ گواہی دے گی، آپ کی گواہی کی بنیاد پر امت گواہی دے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے ذریعے سے گواہی پیش کریں گے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ گواہی میرے پاس میں ہے. وہ مبشر و نذیر، آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی جو لوگ مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ اجر ملنے والا ہے، مستحب پر اتنا اجر ہے، یہ جائز کام کرنے پر اتنا اجر ہے، نماز کا یہ اجر ہے. آپ خوشخبریاں تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر، جنت کی خوشخبری، قبر کے حالات کی خوشخبری، بعد کے حالات کی خوشخبری. تو خوشخبری کے اندر یہ ساری چیزیں. مبشر ہونے کا مطلب یہ ہے شریعت کی طرف سے جو اجر ملنے والا ہے وہ آپ بتاتے ہیں. نذیر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے جو چیزیں وعید کے طور پر نازل ہونے والی ہے وہ بتاتے ہیں آپ. نذیر کے معنی آتے ہیں آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا، متوجہ کرنے والا کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو یہ آئے گا، حرام اگر کرو گے تو یہ گناہ ہوگا، اور یہ حرام سے کم درجے کی چیز ہے یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر تم شرک کرو گے تو تم کو جہنم میں جلنا پڑے گا، یہ عمل کرو گے تو اس کا یہ عذاب تم کو بھگتنا پڑے گا. وداعیاً الی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، باذنہ اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ بلانے والے ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ کی خاص صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. ہم بھی شاہد ہو سکتے ہیں، ہم بھی مبشر ہیں، ہم بھی نذیر ہیں، ہم بھی داعی اللہ ہے، لیکن ہمارے داعی اللہ ہونے میں، ہمارے شاہد ہونے میں، مبشر و نذیر ہونے میں بڑا فرق ہے. یہ ٹھپا لگ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے، یعنی اس کے گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ داعی اللہ ہیں، وہ سراج منیرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روشن چراغ ہیں، روشن چراغ ہیں. ان کے ذریعے سے نورانیت پھیلتی ہے، ان کے ذریعے سے نور تقسیم ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے دلوں کے اندر نور پھیلتا ہے، جو بجھے ہوئے دل ہیں وہ جو ہے روشن ہو جاتے ہیں. علماء نے اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی ہے، مختصر بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی ہے. سراج کے ایک معنی چراغ کے آتے ہیں، دوسرے معنی سورج کے بھی کیے گئے ہیں، زیادہ تر واضح معنی اور مشہور معنی چراغ ہی کے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سراج کے بجائے سورج بھی فرما دیتے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ روشنی ہے نا، اور اگر سورج نہیں فرمائے ہیں تو چاند تو فرما دیتے، اس کے اندر بھی روشنی ہے، اس کے ذریعے سے بھی روشنی ہی پھیلتی ہے، نورانیت ہی پھیلتی ہے. تو خاص طور پر چراغ ہی کیوں کہا گیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ واقعتاً سورج کے ذریعے سے بھی روشنی پھیلتی ہے اور چاند کے ذریعے سے بھی روشنی پھیلتی ہے، لیکن وہ روشنی جتنی پھیلنا ہے وہ سورج ہی پھیلا سکتا ہے، اور اس کی روشنی جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ چیز اتنی روشن نہیں ہوتی جتنا سورج روشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آئینے پر اگر سورج کی روشنی پڑی تو آئینہ اتنی روشنی تقسیم نہیں کر سکتا جتنی سورج کے اندر روشنی ہے۔ چاند کی روشنی کسی چیز پر پڑی تو وہ چیز چاند کی جتنی روشنی ہوتی ہے اتنی تقسیم نہیں کر سکتی۔ برخلاف چراغ کے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، جو جتنی روشنی چراغ میں ہوتی ہے اتنی پوری روشنی دوسرے چراغ میں ہوتی ہے۔ تو اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نبوت کا جو فیض ہے وہ نبوت کا فیض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بانٹا گیا، جیسے آپ کے اندر نبوت کا فیض ہے دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ مکمل نبوت کا فیض پہنچا ہے۔ سراج منیر سراج سے تشبیہ دینے میں اور چراغ سے تشبیہ دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پائی جاتی ہے کہ چراغ مستقل طور پر منور بھی ہوتا ہے، منور بھی ہوتا ہے، خود روشن بھی ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور جتنا روشن یہ ہوتا ہے اتنا ہی روشن دوسرے کو بھی بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا گیا ہے، اور منیر سراج منیر کا مطلب یہ کہ روشن چراغ۔ وبشر المؤمنین، مؤمنین کو خوشخبری دے دیجیے، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہونے والی ہے۔ ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ، کافروں کی بات مت مانیے، منافقوں کی بات مت مانیے، ودع اذاهم ان کی تکلیفوں کو درگزر کیجیے، وتوکل علی اللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، وکفا باللہ وکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہیں، اللہ کارساز ہیں۔ اس کے ذیل میں تھوڑی سی باتیں رہ گئی، ان شاء اللہ تعالیٰ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم صحیح عمل نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، نسألك اللہم الجنة ونعوذ بك من النار یا عزیز یا غفار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔